السلام علیکم، یہ پارٹ 7 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7۔ اب میری آنکھوں میں سوئیاں سی چبھ رہی تھی، رہ رہ کر آنکھوں میں پانی بھر آتا تھا، جمائیاں آ رہی تھی اور میں بار بار سر جھٹک کر نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کو لیٹ جاتے تھے، اس لیے کہ دادا پورے آدھے گھنٹے بعد مسجد سے لوٹتے تھے اور تبھی گھر میں زندگی دوڑتی تھی۔ صبح کاذب، صبح صادق میں ڈھل جاتی تھی۔ اب مجھے بہت چوکنا رہنا تھا، تحسین خالہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ میں حیران تھا کہ اذان کی آواز نے ان کی نیند کیوں نہیں توڑی۔ کئی بار سوچا کہ انہیں جگا دوں ورنہ ان کی نماز نکل جائے گی، مگر میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تحسین خالہ اٹھیں اور مجھے اس طرف جاتا دیکھیں۔ سو میں چپ چاپ پڑا رہا۔ جب گھر میں آہٹیں معدوم ہو گئیں، پانی گرنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور دور دور تک سناٹا چھا گیا، تو میں نے سر اٹھا کر آخری بار تحسین خالہ اور فرحت کو دیکھا۔ فرحت کروٹ لیے ہوئے تھی مگر بے سدھ تھی۔ تحسین خالہ چت لیتی تھی، ان کے لیٹنے کا انداز بڑا غیر فطری سا تھا۔ اس کا احساس مجھے آج ہوتا ہے۔ ان کا چہرہ بالکل زرد تھا، وہ بھی بے حس و حرکت تھی۔ میں رکے بغیر دبے پاؤں ان کے کمرے سے نکل آیا۔ آنگن سنسان پڑا تھا۔ میں نے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب چپکے چپکے آگے بڑھا۔ مٹی کا گھروندا ویسے ہی تھا، اوپر ہی میری گڑیا کا سرخ جوڑا پڑا تھا، اس کی تہیں کھلی ہوئی تھی۔ چین جوں کی توں موجود تھی، وہاں کوئی کیڑا نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چین کو مٹی میں دبا لیا۔ گڑیا کا سرخ جوڑا پھر گھروندے کی مٹی میں دبا دیا تاکہ فرحت، زین اور زینت کو احساس نہ ہو کہ اسے کھولا یا نکالا گیا ہے۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ میری نگاہ چند قدم کے فاصلے پر پڑی۔ وہاں ننے ننے سے کیڑے کلبلا رہے تھے، وہ سب ایک جتے جتے کی شکل میں تھے، کسی چیز سے چپکے ہوئے۔ اب ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا، مجھے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں اس جتے کے قریب بیٹھ گیا اور تب میری آنکھ حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی مکڑیاں تھیں، سنہرے رنگ کی، ان کے جسم پر باریک سونے کے تاروں جیسے بال تھے. سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات سے ہو رہی تھی کہ وہ سب چھوٹی چھوٹی مکڑیاں ایک بڑی اور مری ہوئی مکڑی میں سے نکل رہی تھیں. یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مکڑی کچل گئی ہے اور اس کے روئے روئے سے وہ ننی ننی مکڑیاں جنم لے رہی ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ کل رات میں نے گڑیا کے جوڑے کے اندر انہیں مکڑیوں کو کلبلاتے دیکھا تھا. شاید میں کچھ اور دیر تک وہاں بیٹھتا, مگر اسی وقت مجھے بیرونی دروازے پر دادا کی مخصوص خنکار سنائی دی. یہ ان کا خاص طریقہ تھا. نماز کے بعد وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے, بجائے کسی کو آواز دینے کے اسی طرح کھنکارا کرتے تھے, اور یہ کھنکار سب کو کمروں سے باہر آنے کا سگنل دیتی تھی. میں جلدی سے اٹھ گیا, پھر گھبرا گیا. وہ چین میری مٹھی میں تھی, اسے کہیں چھپانا بے حد ضروری تھا. فی الحال تو میں نے اسے کرتی کی جیب میں ڈال لیا اور تیزی سے اٹھ کر تحسین خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا. پھر وہاں سے اندر جانے کی بجائے اما کے کمرے کی طرف پلٹ گیا. اما جاگ رہی تھی. زہرا آپا اور عصمت آپا ناشتہ بنایا کرتی تھی, اس لیے وہ دونوں کمرے میں نہیں تھی. سجا بھائی اور رضا بھائی کالج جانے کی تیاری کر رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی اما نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. وہاں کیوں سو گئے تھے تم؟ انہوں نے مجھے پیار کرتے ہوئے قریب لٹا لیا. میری آنکھوں میں بھری نیند انہیں بھی نظر آ گئی تھی. وہ خالہ کہانیاں سنا رہی تھی, اس لیے میں نے اونگتے ہوئے انداز میں کہا, اب نیند مجھ پر بری طرح حاوی ہو رہی تھی. باولی ہے کہاں بھی ہے کہ رات کو بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے. اما نے مجھے سیدھا لٹا کر تھپکتے ہوئے کہا, تو کیا رات کو بڑوں کو کہانیاں سناتے ہیں؟ رضا بھائی ہنس کر بولے, اسے کہاں لٹا رہی ہے, اسکول جانا ہے اسے. یہ سن کر میں کس مسا کر اما کی بغل میں گھس گیا. پھر پتا نہیں کہ اما نے رضا بھائی سے کیا کہا. مجھے تو کچھ ہوش نہیں رہا. اتنی گہری نیند سویا کہ گھر میں گزرنے والی قیامت پر بھی آنکھ نہ کھلی. جانے کب مجھے زین نے جھنجھوڑ کر اٹھایا, ضیا ضیا دیکھو تو کیا ہو گیا. وہ بری طرح ہکلا رہا تھا. کیا ہو گیا؟ میں اٹھ بیٹھا, مگر میری آنکھوں میں شدید جلن تھی اور پانی بہ رہا تھا. تحسین خالہ بھی مر گئی. زین نے گھبرا کر کہا, کیا؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا. کیسے؟ کب؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا, مگر اس کا جواب نہیں سنا. وہ جواب دینے کی पोजीशन में ही नहीं लग रहा था। लर्जा तारी था इस पर। मैं छलांगे मारता हुआ बाहर निकल आया। बाहर निकला तो अजीब वावेला था। फरहत धारे मार रही थी। तहसीन खाला बीच आंगन में रखी चरपाई पर बेहसो हरकत पड़ी थी। और इन पर सफेद चादर पड़ी थी। अम्मा और घर की दूसरी खवातीन का हाल बुरा था। बीन की आवाजें दिल लर्जा दे रही थी। रजा भाई और शुज्जा भाई के सिवा सब मर्द मौजूद थे। शायद सभी को इतला हो गई थी और वो सब आ गए थे। दादा निढाल थे जबकि दादी वैसी ही मुतमईन थी। मैं हसबे आदत सबके दरमियान से होता हुआ तहसीन खाला के करीब पहुंच गया। इस लम्हे चादर का कोना हवा से उड़ा और मैं इनका चेहरा देखकर दंग रह गया। इनका चेहरा बिल्कुल नीला था। अम्मा ने इसी वक्त लपक कर चादर ठीक कर दी और पास ही रोती हुई फरहत को खुद से लिपटा लिया। वो हम दोनों को लिए कमरे में आ गई, प्यार करने लगी। खुद इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे रोना आ गया था मगर अम्मा को और फरहत को यूं रोता देखकर अपना रोना भूलकर इन दोनों को तसल्लियां देने लगा। अम्मा फरहत को मेरे हवाले करके खुद बाहर चली गईं। बाहर जाकर इन्होंने सोहरा आपा को भी हमारे पास भेज दिया, शायद इसलिए कि वो हमें संभाले। मगर इन्हें तो खुद मुझे संभालना पड़ा। इनकी हिचकियां बंधी हुई थीं। वो फरहत को गोद में लिए रो रही थीं। जोहरा आपा, क्या हुआ था खाला को? मैंने इनके आंसू पोंछते हुए पूछा। पता नहीं, हमें तो फरहत ने आकर बताया कि वो इन्हें उठ रही। अम्मा ने जाकर देखा तो शायद इन्हें सांप ने डस लिया। सांप ने? मैं हैरान रह गया। इससे पहले तो कभी नहीं सुना था कि यूं सोते में घर के अंदर किसी को सांप ने डस लिया हो। और वो तो बड़ी मसेरी पर सोई थी। सांप मसेरी पर कैसे चढ़ सकता था? मैं कुछ बोला नहीं मगर सोचता रह गया। वो तमाम दिन बड़े अजाब का था। अब्बा के बाद दूसरी मर्तबा घर में कयामत का शोर था। आने वाले मेहमानों में भी चेमेगोइयां हो रही थीं कि घर में जरूर सांप आ गया होगा। सबका यही ख्याल था मगर फरहत का दुख वैसा का वैसा था। मैंने फरहत को कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी कि इसके दुखों के बारे में सोचूं, बल्कि मैंने तो ہمیشہ اس سے اس خود سے کم تر جان کر اسے اس بات کے تانے دیے تھے کہ وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ آج مجھے اس فرحت سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی اور دل بے حد دکھی تھا۔ میں نے بلکتی ہوئی فرحت کو دیکھ کر یہ عہد کر لیا کہ میں اب اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اسے کبھی تانا نہیں دوں گا، اور گڑیا کا جوڑا اور وہ چین بھی اسے دے دوں گا۔ چین کا خیال آتے ہی میں چونک اٹھا۔ رات میں نے چین وہاں سے نکال لی تھی اور اپنی جیب میں ڈال کر سو گیا تھا۔ بے اختیار میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا، وہ موجود تھی۔ میری جان میں جان آ گئی۔ ایک خیال دماغ میں سما کر رہ گیا کہ سب سے پہلے اسے کہیں محفوظ کر دینا چاہیے۔ میں سب کچھ بھول گیا۔ ابا کا کمرہ باہر سے بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کے کمرے ہی میں چھپاؤں، کیونکہ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، مگر یہ سوچ کر گھبرایا کہ اگر کبھی دادا نے اس چین کی تلاشی میں کمرے کی چھان پھٹک شروع کر دی تو یہ ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ اچانک مجھے فرحت کے کمرے کا خیال آیا۔ وہ سب سے محفوظ کمرہ تھا، بلکہ تحسین خالہ کی الماری سب سے محفوظ جگہ تھی۔ فرحت ابھی تک زہرا آپا کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں چپکے سے اٹھ گیا۔ اب میرا ہاتھ اپنی جیب پر تھا۔ میں لوگوں کی نگاہ بچا کر تحسین خالہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان کی الماری سامنے ہی تھی، مگر وہ بند تھی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ چین کو فوری طور پر کہیں چھپانا ضروری تھا۔ میں نے ان کی مسہری کے نیچے کسی باکس کی تلاش میں جھانکا۔ وہاں لوہے کی ایک چھوٹی سی صندوقچی نے میری توجہ کھینچ لی۔ وہ ایک زنگ آلود صندوقچی تھی اور اس کا ڈھکنا باریک جالی کا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی سما سکتی تھیں۔ میں نے بغیر کچھ سوچے اسے اٹھا لیا۔ اسے کھولا تو اس میں سوائے دھول کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے اسے میلے کپڑے سے جھاڑا، پھر اس میں چین کو رکھ کر اسے چھپانے کو جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے کامیابی ہو گئی۔ دیوار پر بنی الماری کے اوپر کا حصہ کسی چھجے کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا۔ میں نے مسیری کے سرہانے کی پٹی میں پر کھڑے ہو کر اسے وہاں رکھ دیا اور کود کر نیچے اتر گیا۔ مجھے یہاں سے نکل جانے کی بھی جلدی تھی، ڈر رہا تھا کہ کسی نے یہاں دیکھ لیا تو وہ ضرور سوچے گا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں وہاں سے باہر آ گیا، کسی کو خبر نہ تھی کہ میں کیا کر رہا تھا، سب ویسے ہی بی بین کر رہے تھے۔ اب مجھے محلے کے اور خاندان کے بہت سے لوگ آ چکے تھے، تحسین خالہ کی میت بھی نہیں تھی۔ لوگوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ غسل کے لیے دوسری طرف بڑے غسل خانے میں چلی گئی ہیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ ہمارے گھر کے رہائشی حصے میں کچھ فاصلے پر یہ بڑا غسل خانہ تھا۔ اس میں کفن دفن سے متعلق ہر چیز ہمیشہ رکھی رہتی تھی۔ غسل خانہ اور اس کی افادیت ہمارے پردادا پر آیا رہتی تھی۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ ہر آدمی کو اپنی کفن دفن کی چیزوں کو لا کر یہاں رکھ دینا چاہیے، اور نہیں بھولنا چاہیے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جس طرح آدمی اپنے سونے کھانے اور اگلے روز پہننے کا انتظام کرتا ہے، یہ انتظام بھی اسے وقت سے پہلے کر لینا چاہیے۔ میرے نقطہ نظر سے تو ہر گھر میں یہ غسل خانہ ہونا چاہیے، مگر آدمی ایسا دھوکے باز اور کوئی نہیں ہوگا جو سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ دوسروں کی موت میں ایسے شریک ہوتا ہے جیسے کسی دور لگے میلے میں شریک ہو رہا ہے، اور یہ میلہ اس کے گھر اسی کے سبب کبھی نہیں لگے گا۔ بہرحال تحسین خالہ کی میت وہاں جا چکی تھی۔ میں پھر کسی نہ کسی طرح اس حصے میں پہنچ گیا، اندر جا نہیں سکتا تھا۔ غسل خانے میں بڑی بوا تھی جو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی، اور ان کا کام ہی میت کو غسل دینا تھا۔ اماں، چچیاں اور تائی باہر تھیں۔ اس حصے میں کسی بچے کو یا لڑکی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، مگر میں تو سب سے چھپ کر پہنچ گیا تھا۔ اماں کی نگاہ جو ہی مجھ پر پڑی وہ میری طرف لپکی، مگر اس سے قبل کہ مجھ تک پہنچتی بڑی بوا کی کربناک چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔ اماں غسل خانے کی طرف لپکی، چچیاں بھی ان کے پیچھے تھیں، مرد بھی سارے آداب لحاظ بھول کر اس حصے میں آ گئے۔ مہمانوں میں ہلچل مچ گئی، ہجوم نے مجھے رگید کر رکھ دیا۔ آنے والے بھاگے چلے آ رہے تھے، اور اسی دوران میں نے اماں اور چچیوں کو غسل خانے سے نکل کر بھاگتے اور چیختے دیکھا۔ وہ سب رہائشی حصے کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ ارے بتاؤ تو، کیا ہو گیا؟ ایسی ہی بہت سی آوازیں تھیں جن سے کان پری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں دیوار سے لگا کانپ رہا تھا، تبھی میں نے اما کو اندر کی طرف بھاگتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ابھی میں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بڑی بوا کی خوفناک چیخ نے مجھے منجمد کر دیا۔ میری نگاہ غسل خانے کے دروازے پر پڑی جہاں سے آواز آئی تھی۔ سبھی اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ بڑی بوا کو دیکھ کر سب بدحواس ہو گئے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑی تھی، بلکہ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے جسم سے ہزاروں مکڑیاں چمٹی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں گھسی ہوئی تھی، خون باریک دھاروں کی شکل میں ان کے چہرے اور بدن سے بہ رہا تھا۔ ان کا انگ انگ زخمی تھا۔ اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، وہ سب مکڑیاں سنہرے رنگ کی تھی، سنہری بیر بہوٹیوں ایسی۔ ان کے جسم کے باریک باریک بال سورج کی روشنی میں سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ مجھے وہ کیڑے یاد آ گئے جو میں نے گھروندے سے چین نکالنے کے بعد کچھ فاصلے پر زمین میں کلبلاتے دیکھے تھے۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی نہ مجھ میں تاب تھی، اور لوگوں کے اس ہجوم نے جو بوکھلا کر اب واپس بھاگ رہا تھا، مجھے اور کچھ دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ میں نے دادا اور چاچو وغیرہ کو اس طرف لپکتے دیکھا تھا، اور بس اس روز ہمارے گھر میں ہی نہیں، اس پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا۔ پولیس آئی، تحسین خالہ کو کیسے غسل دیا گیا، بڑی بوا کا کیا حال ہوا، وہ مکڑیاں کیسی تھیں اور کہاں چلی گئیں، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ زہرا آپا تو کئی بار بے ہوش ہوئی۔ سب کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی کسی سے چھو جاتا، کوئی کپڑا ہوا سے لہرا کر کسی سے مس ہو جاتا، تو کرب ناک چیخوں کا ایک طوفان لے آتا۔ خاندان کا ہر فرد ایک ہی کمرے میں تھا۔ دادا اور چاچو باہر تھے اور جانے کیا کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے آ کر اما سے کہا، چلنے کی تیاری کرو، سب اپنی اپنی ضروری چیزیں لے لیں، اور ہاں ہر چیز کو اچھی طرح جھاڑ کر رکھا جائے۔ یہ ناول کال بیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 8 میں سماعت فرمائیں۔